امیر صاحب دامت برکاتہ کے ہم کے اشعار ہیں. شب اختر کو ان کے وصل کا ساما سمجھتے ہیں, شب اختر کو ان کے وصل کا ساما سمجھتے ہیں, سحر کے نور کو ہم جلوے جانا سمجھتے ہیں, سحر کے نور کو ہم جلوے جانا سمجھتے ہیں, شب اختر کو ان کے وصل کا ساما سمجھتے ہیں, جو سو جانے عنایت ہو تو سب تم پر فدا کر دیں, جو سو جانے عنایت ہو تو سب تم پر فدا کر دیں, تمہارے سامنے ہم جان کو کب جان سمجھتے ہیں, تمہارے سامنے ہم جان کو کب جان سمجھتے ہیں, سحر کے نور کو ہم جلوائے جانا سمجھتے ہیں, جو دم بھر کو بھی غفلت ہو تو سمجھو دم نکل جائے, جو دم بھر کو بھی غفلت ہو تو سمجھو دم نکل جائے, ہم ان کی یاد کو اے دوست جانے جہاں سمجھتے ہیں, ہم ان کی یاد کو اے دوست جانے جہاں سمجھتے ہیں, جو دم بھر کو بھی غفلت ہو تو سمجھو دم نکل جائے, جو دم بھر کو بھی غفلت ہو تو سمجھو دم نکل جائے, ہم ان کی یاد کو اے دوست جانے جہاں سمجھتے ہیں, ہم ان کی یاد کو اے دوست جانے جہاں سمجھتے ہیں, سحر کے نور کو ہم جلوے جانا سمجھتے ہیں, ہمارے رنگ تات کو کوئی سمجھے تو کیا سمجھے, ہمارے رنگ تات کو کوئی سمجھے تو کیا سمجھے, ہمیں محراب کو ہم اب روئے جانا سمجھتے ہیں, ہمیں محراب کو ہم اب روئے جانا سمجھتے ہیں, ہمارے رنگ تات کو کوئی سمجھے تو کیا سمجھے, ہمارے رنگ تات کو کوئی سمجھے تو کیا سمجھے, ہمیں محراب کو ہم اب روئے جانا سمجھتے ہیں, ہمیں محراب کو ہم اب روئے جانا سمجھتے ہیں. قمر کو جانتے ہیں ہم انہی کا نور پیشانی، قمر کو جانتے ہیں ہم انہی کا نور پیشانی، شفق کے رنگ کو رنگے رخ تاباں سمجھتے ہیں، شفق کے رنگ کو رنگے رخ تاباں سمجھتے ہیں، قمر کو جانتے ہم انہی کا نور پیشانی، قمر کو جانتے ہیں ہم انہی کا نور پیشانی، شفق کے رنگ کو رنگے رخ تاباں سمجھتے ہیں، شفق کے رنگ کو رنگے رخ تاباں سمجھتے ہیں، شب اختر کو ان کے وصل کا ساماں سمجھتے ہیں، تو غم خواری نہ کہے چار گئے بس راہ لے اپنی، تو غم خواری نہ کہے چار گئے بس راہ لے اپنی، ہم ان کے درد ہی کو درد کا درماں سمجھتے ہیں، ہم ان کے درد ہی کو درد کا درماں سمجھتے ہیں، تو غم خواری نہ کہے چار گئے بس راہ لے اپنی، ہم ان کے درد ہی کو درد کا درماں سمجھتے ہیں، سحر کے نور کو ہم جلوے جانا سمجھتے ہیں، بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی، بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی، ہم ان کی یاد کو سرمایہ ایمان سمجھتے ہیں، ہم ان کی یاد کو سرمایہ ایمان سمجھتے ہیں، بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی، بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی، ہم ان کی یاد کو سرمایہ ایمان سمجھتے ہیں، ہم ان کی یاد کو سرمایہ ایمان سمجھتے ہیں، شب اختر کو ان کے وصل کا ساماں سمجھتے ہیں، سحر کے نور کو ہم جلوے جانا سمجھتے ہیں،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حضرت کے ملفوظات ہیں، خزائن شریعت و طریقت، اسی سے جسے روزانہ پڑھ کے سنا جاتا ہے. اس میں بہت سے ملفوظات جو پہلے گزر گئے وہ ایسے ہیں جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے خود بطور یادداشت کے تحریر فرمائے تھے. غیرت دینی ارشاد فرمایا کہ مکے کے ایک کافر نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم لوگ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح اپنے نبی سے کہہ دو گے کہ جائیے آپ لڑیے, ہم لوگ یہیں بیٹھے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے سے اس کافر سے فرمایا کہ امسس بغل لات, جا تو اپنی دیوی لات کی شرمگاہ کے اوپر کا جو بھرا ہوا گوشت ہے اس کو چوستا رہے. امسس امر ہے جس میں تجدد استمراری کی شان ہے, یعنی ایک بار نہیں بار بار چوستا رہے. معلوم ہوا کہ ہر موقع کا ادب الگ ہے. اس موقع پر ادب یہ نہیں تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے کہ آپ نے یہ غلط فرمایا, یہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے, بلکہ اس وقت کا ادب یہی تھا, یہی سخت جواب تھا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا. وحی کے نزول کا زمانہ تھا, اللہ تعالی نے بھی تنبیہ کے لیے کوئی وحی نازل نہیں کی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر نکیر نہیں فرمائی, اور یہ نہیں فرمایا کہ اے صدیق تم نے خلاف تہذیب اور خلاف شرافت بات کی. اللہ اور رسول کا سکوت دلیل ہے کہ یہ جواب منظور شریعت ہے, اور دین کے ساتھ تمسخر کرنے والوں کو ایسا جواب دینا عین دین ہے. یہ ایک آفس ایک جگہ جنوبی افریقہ میں ہے, وہاں حضرت والا تشریف لے گئے تھے غلام حسین صاحب کے مکان پر, وہیں مدرسہ بھی تھا, اور یہ حضرت والا نے ان کو خلافت بھی دی تھی. 12 شعبان المعظم 1417 ہجری مطابق 4 جنوری 1996 بروز جمعرات 8 بجے صبح. مقصد زندگی, ارشاد فرمایا کہ شیخ وہ ہے جو ہر وقت اللہ پر فدا رہے. رفقاء شیخ کو بھی اللہ پاک یہی مقام عطا فرمائے. اس لیے اللہ تعالی سے توفیق مانگتا ہوں کہ ہماری حیات من نوان ہر سانس ہر نفس مالک پر فدا رہے. ہمیں اللہ تعالی نے اپنے پر فداکاری کے لیے دنیا میں بھیجا ہے, کیونکہ وہاں اسباب فداکاری نہیں تھے. سر نہیں تھا کہ سجدہ کرتے, پیٹ نہیں تھا کہ روزہ رکھتے, پیر نہیں تھے کہ طواف کرتے, زبان نہیں تھی کہ ذکر کرتے, دل نہیں تھا کہ ہر وقت قلب میں ان کو یاد رکھتے اور ان کی نافرمانی سے دل کو بچاتے. دل کو گناہوں کی لذت سے تحفظ کی فکر کرنا آسان نہیں ہے. شیطان کہتا ہے ارے ملا ارے صوفی, اب آئندہ تو گناہ نہیں کرے گا, مگر کم از کم پچھلے گناہوں کو یاد کر کے ان کا مزہ تو لوٹ لے اور گاڑی کو ریورس کر لے. حالانکہ اللہ تعالی نے دل میں گناہوں کے خیالات پکانے کو بھی حرام قرار دیا ہے. یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور, لیکن آپ نے دیکھا آپ نے کہ شیطان کس طرح گاڑی ریورس کراتا ہے اور دل میں گناہوں کی حرام لذت داخل کر کے دل کو تباہ کر دیتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی فضیلت, فرمایا کہ بندہ جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں سن لو, میرے بندے جو لا حول پڑھ رہے ہیں یہ سب کے سب فرما بردار ہو گئے. حدیث کی عبارت ہے اسلم عبدی وستسلم, اس کی شرح کیا ہے؟ اسلم عبدی, اے عبدی انقادہ و ترک العناد، یعنی میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور نافرمانی چھوڑ دی، لہذا جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو تو یہ مراقبہ کرو کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے میرے لیے فرما رہے ہیں کہ اے فرشتوں سن لو، میرا یہ بندہ فرما بردار ہو گیا، عبدی انقادہ و ترک العنادہ، اور وستسلم کیا مطلب ہے؟ اے فوض عبدی امور الکائنات بأسرها الی اللہ عز وجل، یعنی میرے بندے نے اپنی کائنات کی تمام ضروریات کو میرے سپرد کر دیا، تو فرشتوں سے فرماتے ہیں تو لا حول ولا قوت کا ایک عظیم انعام یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا ذکر فرشتوں سے فرماتے ہیں، مالک کائنات ہم غلاموں کو وہاں یاد فرمائیں، کیا کرم ہے ان کا، اس لیے جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو تو اس میں یہ مراقبہ بھی کر لیا کرو تاکہ ہمارا دل خوش ہو جائے کہ زمین والوں کا ذکر عرش اعظم پر، ملائکہ مقربین اور ارواح انبیاء والمرسلین کے سامنے ہو رہا ہے، عند الملائکۃ المقربین وعند ارواح الانبیاء والمرسلین۔ کھانے کے بعد کی دعا کی عجیب تشریح، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی قرآن شریف میں مجرمین کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو مجرموں کے کھانے سے الگ فرمایا اور ہمیں یہ دعا سکھائی کہ جب تم کھانا کھاؤ تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اے اللہ تیرا احسان ہے کہ ہم مسلمین ہو کر کھا رہے ہیں، کھا پی تو کافر بھی رہے ہیں لیکن ان کا کھانا مجرمانہ ہے، اس دعا میں اس کا شکر ہے کہ ہمارا کھانا مسلمانہ ہے، اور اگر کوئی پوچھے کہ مسلمین کی کیا معنی ہے تو مشکاہ شریف کی شرح پیش کر دو، اے من الموحدین والمنقادین فی جمیع امر الدین، بظاہر تو یہ جملہ خبریہ ہے مگر معنی میں جملہ انشائیہ کے ہے کہ توحید کامل اور تمام امور شریعت میں پابندی کرنے کے بعد تم کو کھانا کھانا چاہیے ورنہ تمہارا کھانا غیر شریفانہ کھانا ہوگا، اور اگر نالائق ہو تو مستغفرین بن کر کھاؤ، اور اگر منقادین نہیں ہو تو کم از کم تائبین اور مستغفرین بنو، قرب عبادت اور قرب ندامت۔ ارشاد فرمایا کہ بعض نعمت بعضوں کے لیے خاص ہے، عبادت مشترک ہے ملائکہ میں اور ہم لوگوں میں، وہ بھی عبادت کرتے ہیں ہم بھی عبادت کرتے ہیں، مگر استغفار و توبہ اور ندامت کا لطف ہمارے ساتھ خاص ہے، فرشتے استغفار و توبہ اور ندامت نہیں جانتے، کیوں؟ اس لیے کہ ان سے خطا نہیں ہوتی، تو توبہ کرنے میں اور معافی مانگنے میں جو مزہ انسانوں کو ملتا ہے وہ فرشتوں کو نہیں ملتا، کیونکہ وہ یفعلون ما یؤمرون ہیں، یعنی ان کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کے خلاف نہیں کرتے، اور ہم اس کے خلاف خطا کر جاتے ہیں، پھر ندامت طاری ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے پالنے والے سے کیا نالائقی کی، پس توبہ میں اور استغفار میں اتنا مزہ آتا ہے کہ جب بندہ گڑ گڑا کر کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں بہت ہی نالائق ہوں کہ آپ کا کھا کر آپ ہی کے خلاف اپنی طاقت استعمال کرتا ہوں، اور پھر بھی آپ میری روٹی بد نہیں فرماتے، آپ کی دی ہوئی روٹی سے جو خون بنا اور خون سے جو طاقت پیدا ہوئی اس کو آپ کی نافرمانی اور گناہ میں استعمال کرتا ہوں، اور آپ کے کرم کی انتہا ہے کہ پھر بھی آپ روٹی دیتے ہیں، اگر ہمارا کوئی دنیاوی دوست ہو اور ہماری روٹی کھا کر الیکشن میں ہمارے خلاف چلے تو ہم پہلا یہ کام کریں گے کہ اس کی روٹی بند کر دیں گے، اس نالائق کو روٹی مت دو تاکہ مخالفت کی طاقت ہی نہ رہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے گناہگاروں کی روٹی بند نہیں فرماتے، توبہ اور استغفار کا دروازہ اللہ نے نہ رکھا ہوتا تو شاید ہی کسی انسان کا سوائے انبیاء علیہ السلام کے جنت میں جانا آسان ہوتا۔ جنت میں جانا آسان نہ ہوتا، غلط ہو گیا۔ اگر توبہ استغفار کا دروازہ اللہ نے نہ رکھا ہوتا تو شاید ہی کسی انسان کا سوائے انبیاء علیہ السلام کے جنت میں جانا آسان نہ ہوتا۔ عبادت میں وہ کبر ہو سکتا ہے، عبادت تو شیطان نے بھی بہت کی تھی مگر ندامت سے محروم رہا، عبادت میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہے مگر ندامت میں ہمارے ساتھ شریک نہیں، اس لیے ندامت ہمیں شیطان سے ممتاز کرتی ہے اور باوفا قرار دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنی رحمت سے ندامت اور استغفار و توبہ کی دولت بھی نصیب فرمائی جو ہمارے ساتھ خاص ہے، اس لیے عرض کرتا ہوں کہ توبہ اور معافی مانگنے کی لذت تمام عبادتوں سے زیادہ لذیذ ہے اور اللہ کو محبوب ہے۔ حدیث پاک ہے، لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجَلِ الْمُسَبِّحِينَ، یعنی گناہوں کا رونا مجھے زیادہ محبوب ہے تسبیح پڑھنے والے کی تسبیحات سے۔ اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین، معلوم ہوا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے توبہ اور معافی کا مزہ عطا فرمایا، تو جس وقت بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے اور گڑگڑاتا ہے کہ مالک مجھے معاف کر دیجئے، تو اس کا مزہ وہی جانتا ہے جیسے کوئی بچہ باپ کی نافرمانی کر کے نادم ہو جائے اور ابا کے پیر پکڑ کر رونے لگے کہ ابا مجھے معاف کر دیجئے، تو ابا مارے خوشی کے اس کو لپٹا لیتا ہے، تو اس کا مزہ وہی جانتا ہے۔ یہ ہے لعنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے معافی مانگنے کی بہت بڑی نعمت دی ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کے بعد سجدے میں جو سر رکھا تو فجر کی اذان تک یہ شعر پڑھتے رہے، اے خدا این بندہ را رسوا مکن، گر بدم من سر من پیدا مکن، اے خدا امداد اللہ کو رسوا نہ کرنا، اگرچہ میں گناہگار ہوں لیکن میرے گناہوں کو ظاہر نہ کرنا، میری رسوائی کو مخلوق پہ ظاہر نہ کرنا، گر بدم من سر من پیدا نہ کرنا۔ فارسی میں پیدا کے معنی ظاہر کرنے کے ہیں، لہذا توبہ اور معافی مانگنے کی لذت عبادت کی لذت سے الگ ہے جو اللہ نے فرشتوں کو بھی نہیں دی، شیطان بھی اس سے محروم ہے۔ یہ صرف انسانوں کو عطا فرمائی، شیطان نے جو اللہ تعالی سے کہا تھا، انظرنی الى یوم یبعثون، مجھ کو مہلت دے دیجئے تاکہ قیامت تک میں آپ کے بندوں کو بہکاتا رہوں، تو ایک بزرگ نے فرمایا کہ کاش یہ ظالم انظرنی کے بجائے انظر الیہ کہہ دیتا کہ اللہ مجھ پر مہربانی کی ایک نظر ڈال دیجئے، تو اس ظالم کا بیڑا پار ہو جاتا۔ معلوم ہوا کہ توفیق توبہ علامت مقبولیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ معلوم ہوا زمین پر توفیق توبہ آسمان سے آتی ہے، لہذا جس کو توفیق توبہ ہوتی ہے سمجھو اسے اللہ کی رحمت اور مہربانی کا مال مل گیا، وہ مہربانی عنایت و رحمت کا مظہر اور مولد ہوتا ہے۔ تو اللہ جس پر مہربانی کرتا ہے پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے، وہ لیتوبو ہو جاتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، لا تقربو رہو تو لا تفعلو رہو گے، تقربو رہو گے تو بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، ایک دن قربان قربان ہو جائے گی, ایک دن قربانی ہو جائے گی. یعنی گناہوں سے دور رہو تو گناہوں کے اسباب سے دور رہو تو گناہ سے محفوظ رہو گے. اس لیے اپنے نفس پر کبھی اعتماد مت کرو, کسی نامحرم لڑکی کو مت پڑھاؤ چاہے قرآن شریف پڑھانا ہو. ایسے ہی اگر کسی لڑکے میں نمک اور کشش ہے تو اس کو بھی مت پڑھاؤ, پیٹ پر پتھر باندھ لو, فاقہ کر لو, سبزی بیچ لو. اللہ کے راستے کی یہ ذلت آپ کی عزت کا سبب ہوگی. جن کو عشق بازی کا شدید مرض ہو وہ طلبا کو پڑھانے کی نوکری نہ کرے. یہ خاص بات بتاتا ہوں, ایک تو وسوسہ ہے, ایک یہ ہے کہ وہ وسوسے پر عمل کر لیتا ہے اور گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. تو ایسے کو جائز نہیں کہ وہ مدرسی کا کام کرے. پھر وہ کیا کام کرے؟ وہ مؤذنی کا کام کرے, امامت کر لے, مبلغی کر لے, وائز بن جائے, ورنہ سوزوکی لے کر مال سپلائی کر لے. کنبہ پالنے کے لیے کنبی یعنی سوزوکی کافی ہے, تجربے کی بات بتا رہا ہوں. بس مقصود یہ ہے کہ ہماری کوئی سانس اللہ تعالی کی ناخوشی میں استعمال نہ ہو اور ہر سانس اللہ پاک پر فدا ہو, اور اگر کبھی لغزش ہو جائے تو اس کی تلافی توبہ و استغفار سے کرو. آنکھوں نے اگر حرام مزہ چکھ لیا تو اتنا رو کہ نفس بھی یاد کرے کہ دیکھو اس نے تو ہمیں اتنا رلایا کہ جتنا مزہ لیا تھا اس سے زیادہ سزا دے دی. 6 رکعت توبہ پڑھ کر اللہ تعالی سے خوب رو اور نفس پر ناشتے کی پابندی لگا دو. 1 آدھ وقت کا فاقہ کر لو تاکہ نفس ڈر جائے کہ بھئی یہ بڑا جلاد ملا ہے, دیکھو تو آج کھانا بھی نہیں دیا, دن بھر روزہ رکھوا دیا. جسمانی ناشتہ تو ہو گیا, اب روحانی ناشتہ یہ ہے کہ جس کا ناشتہ کھایا ہے اس کے خلاف نہ کرو, اور اگر خطا ہو جائے تو خطائے بندگی پر استغفار و توبہ عطا خواجگی کا سبب بن جاتا ہے. خطائے بندگی پر استغفار و توبہ اور ندامت کے آنسو عطا خواجگی کا ذریعہ ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو اور قریب کر لیتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ندامت زیادہ پسند ہے, کیونکہ مالک کے پاس عبادت کرنے والے تو بہت ہیں, فرشتے ہر وقت عبادت کرتے ہیں, وہاں عبادت کی کوئی کمی نہیں. لہذا ہماری عبادت سے زیادہ اللہ کو ہماری ندامت پسند ہے. لہذا ایسی توبہ کرو کہ جگر کا خون اس میں شامل ہو. در مناجاتن بھی خون جگر, مولانا رومی فرماتے ہیں کہ میرے مناجات میں میرا جگر خون جگر شامل ہے. اللہ تعالیٰ سے درد دل سے معافی مانگو. آپ خود سوچئے, آپ کا کوئی بچہ ہے اور مسکرا کر کہہ رہا ہے کہ ابا معاف کر دو, مسکرا بھی رہا ہے اور منہ ٹیڑھا کر کے سگریٹ کا کش بھی لگا رہا ہے تو آپ کو اچھا لگے گا, لیکن اگر وہ پیر پکڑ کر رونا شروع کر دے اور ٹوپی اتار کر زمین پر رکھ دے کہ ابا جتنے چاہے جوتے مار لو تو آپ خوش ہو جائیں گے. بس اللہ تعالیٰ سے معافی لینے کے لیے رونے والوں کی شکل بنا لو.
قلندر کسے کہتے ہیں؟ قلندر کسے کہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے کچھ باتیں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تنہائی میں کی ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا سوائے حکیم الامت کے, اور میرے وہاں کوئی نہیں تھا. تو میں نے پوچھا حضرت قلندر کس کو کہتے ہیں؟ حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ قلندر اولیاء اللہ کا ایک گروہ ہے جن کی عبادات نافلہ زیادہ نظر نہیں آتی مگر وہ فرض عین میں کبھی مجرم نہیں ہوتے, یعنی تقوی کے معاملے میں وہ ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتے, اور قلب میں حرام خوشیوں کی درآمدات امپورٹنگ اور استیراد سے سخت احتیاط کرتے ہیں. ہر لمحہ زندگی اپنے مالک پر فدا کرتے ہیں اور ایک لمحہ زندگی بھی مالک کو ناراض نہیں کرتے. اولیاء اللہ کا یہ طبقہ قلندر کہلاتا ہے جن کا باطن ہر وقت باخدا رہتا ہے, ایک سانس بھی ان کا باطن اللہ سے غافل نہیں ہوتا، چاہے لاکھوں کے مجمع میں ہوں چاہے دو کے مجمع میں ہوں، اللہ کی حضوری میں ساری کائنات ان کے لیے حاجب نہیں ہے، وہ باخلق ہوتے ہوئے باخالق رہتے ہیں۔ میرا شعر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ چند اہم نصائح۔ ارشاد فرمایا کہ اس وقت چند مزید لیکن مختصر متفرقات و معروضات اور گزارشات کرنی ہیں۔ نماز باجماعت داڑھی اور ٹخنے کھلے رکھنے کا اہتمام۔ نمبر ایک، جتنے اہل علم حضرات کو اللہ نے مقتدا بنایا ہے، کسی مسجد کا خطیب، امام یا کسی ادارے کا مدرس، ان کے لیے تین چیزوں کا اہتمام بہت ضروری ہے: جماعت کا اہتمام، ٹخنے سے اوپر پاجامہ، اور داڑھی شرعی ایک مشت۔ کیونکہ امت کو پھر بدگمانی ہوتی ہے کہ عالم بھی ہے امام بھی ہے اور ٹخنا چھپائے ہوئے ہے، داڑھی بھی غیر شرعی ہے۔ ایک مشت داڑھی رکھنا چاروں اماموں کے نزدیک واجب ہے۔ یہ ایک نصیحت ہو گئی، ٹخنے سے اوپر پاجامہ، ایک مشت داڑھی اور جماعت کی نماز کا اہتمام۔ نمبر دو، گھر سے ٹی وی نکال دیجئے، اپنے گھر میں ٹی وی نہ رکھیں۔ پاکستان کے تمام علماء کا اجماع ہے کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے۔ آپ کی بیوی اگر کرکٹ دیکھ رہی ہے تو نامحرم مردوں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے یا نہیں؟ اور حاجی صاحب یا مولوی صاحب اگر ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور کوئی عورت خبریں سنا رہی ہے تو یہ عورتوں کو دیکھنا حرام ہے یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تصویر نہیں عکس ہے۔ اگر تالاب یا دریا میں مولانا صاحب وضو کر رہے ہیں اور کوئی عورت پانی بھر رہی ہے اور اس کی شکل نظر آ رہی ہے جو تصویر نہیں عکس ہے، آپ علماء حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں بتائیں کہ اس کا عکس دیکھنا جائز ہوگا؟ اسی طرح بہو بیٹیوں کا ٹی وی پر نامحرم مردوں کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے یا نہیں؟ لہذا ٹیلی ویژن اپنے گھروں سے نکال دیجئے، ورنہ آپ اور آپ کی اولاد ضائع ہو جائے گی۔ ہر وقت آنکھوں کا زنا ہوگا، کوئی صاحب نسبت نہیں ہو سکتا۔ یہاں بیویوں پر آپ الرجال قوامون علی النساء کا مظاہرہ کریں، مگر قوامیت کے ساتھ عاشقیت کا دامن نہ چھوٹنے پائے، ان کی لیلائیت قائم رہے اور آپ کی قیسیت بھی قائم رہے۔ اور اس طرح سے کہو کہ دیکھو ٹیلی ویژن سے اخلاق خراب ہوں گے، اللہ تعالی ناراض ہوں گے، تم مردوں کو دیکھتی ہو تمہاری آنکھوں کا زنا ہوگا، اور ہم عورتوں کو دیکھتے ہیں ہماری آنکھوں کا زنا ہوگا، اور اللہ کا غضب نازل ہوگا، تو نہ تم خیریت سے رہو گی نہ ہم خیریت سے رہیں گے، بچے بھی خیریت سے نہیں رہیں گے۔ بتاؤ، جس سے اللہ تعالی ناراض ہوں وہ آباد رہ سکتا ہے؟ آئے دن مصائب آئیں گے۔ اب رہ گیا یہ کہ میں کنجوس نہیں ہوں، میں اللہ تعالی کا نام لیتا ہوں، اور اللہ تعالی غنی ہے، تو اللہ تعالی کا نام لینے والے بھی غنی ہوتے ہیں۔ لہذا جتنی قیمت ٹیلی ویژن کی ہے مجھ سے لے لو، اور ٹیلی ویژن کو ہم گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ٹیلی ویژن جس سے خریدا ہے اس کو بیچنا جائز ہے، دوسرے مسلمانوں کو دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں کفار کو دے سکتے ہو، کیونکہ مسلمانوں کو دینے سے وہ دیکھیں گے اور آپ اس کا سبب بن جائیں گے، اور اگر ہمت ہو تو اسے باہر روڈ پر رکھ کر سنسار کرو، پتھر مارو اور کچھ کاغذ رکھ کر دیا سلائی لگا دو، اس پر اجر عظیم ملے گا۔ اور اپنے گھروں میں کسی کی بھی فوٹو نہ رکھو، نہ پیر کی، نہ وزیر اعظم کی، نہ صدر کی، نہ کتے کی، نہ بلی کی۔ بچوں کو بھی فوٹو نہ رکھنے دیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ارے ہم تھوڑی رکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے رکھ لیتے ہیں، لیکن یاد رکھو بچوں کے جرم میں ابا پکڑا جائے گا، بچوں کے جرم میں ابا پکڑا جائے گا، کیونکہ بچہ اس کی زیر نگرانی ہوتا ہے۔ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو گناہ سے بچائے۔ بیویوں سے اچھا سلوک کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا عاشروہن بالمعروف، اللہ کی سفارش ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، لہذا مولویوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ زیادہ شفقت سے رہنا چاہیے تاکہ محلے میں جو بھی خاتون اس سے ملے وہ اس کے کان میں کہہ دے دیکھ میں ملا کے ساتھ کتنے میں مزے میں ہوں تو بھی اپنی لڑکیوں کی شادی ملاؤں سے کرنا اور اگر مریدوں اور نمازیوں کے ہاتھ پیر چومنے سے آپ کا دماغ خراب ہوا اور بیوی سے آپ نے چاہا کہ وہ بھی آپ کے ہاتھ پیر چومے تو وہ آپ کی بیوی ہے مرید نہیں یہاں یہ خطابت اور امامت نہیں چلے گی اس کے ناز و نخرے اٹھاؤ اگر وہ خفا ہو جائے تو اس کو مناؤ بیویوں کے تھوڑے سے ناز اٹھانا ان کے حقوق میں سے ہے اور حدیث سے ثابت ہے لہذا اگر وہ خفا ہوں تو ان کے منہ میں ٹافی ڈال کر مناؤ یہ نہیں کہ وہ منہ پھلائے تو گھونسا مار کر اس کا منہ پچکا دو بلکہ اگر وہ ناراض ہو جائے اور منہ ادھر کر کے لیٹ جائے تو اس کو منائیے اور اس کے منہ کی طرف جا کر کہیے کہ بیگم صاحبہ کیا بات ہے مجھ سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ گئی یا آپ کی کسی ڈیمانڈ میں ہم سے بھول چوک تو نہیں ہو گئی تب وہ کہے گی کہ میں نے مرنڈا لانے کو کہا تھا آپ کیوں بھول گئے مجھے مرنڈا کیوں نہیں پلایا لہذا اس کی فرمائش ہرگز نہ بھولو رفع عن امت الخطاء والنسیان یہ تو ہے یعنی بھول چوک معاف تو ہے مگر اپنی بیوی کی فرمائش خاص طور سے نوٹ کر لیا کرو کہ آج بیوی نے مرنڈا منگایا ہے ورنہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے شوہر کے دل میں میری محبت نہیں ہے اگر محبت ہوتی تو بھولتا نہیں اسی طرح اگر بیوی سے کبھی کوئی خطا ہو جائے مثلا آپ کے کپڑے استری کرنا بھول گئی تو اس کو ڈانٹو مت کیونکہ وہ بھی آپ کی استری ہے گجراتی زبان میں بیوی کو استری کہتے ہیں تو وہ آپ کے کپڑے استری کرے یا نہ کرے ہر حال میں استری ہے اور آپ اس کے مستری سبحان اللہ سبحان اللہ اگر میری ان باتوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ ہمیشہ چین سے رہیں گے جو اپنی بیویوں کو شفقت اور چین سے رکھتا ہے اس کے گھر میں پرسکون زندگی ہوتی ہے اور بچے بھی اس سے سبق لیتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ابا اما کا کتنا خیال کرتے ہیں ورنہ جن لوگوں نے بیویوں پر سختیاں کی ان کی اولاد ان سے باغی ہو گئی کہ ہمارا باپ کیسا ظالم قصائی ہے ہماری ماں کو مارتا پیٹتا ہے اللہ تعالی نے اپنی بندیوں کے لیے سفارش نازل کی عاشروہن بالمعروف کہ ان کے ساتھ اچھے سلوک سے رہنا یہ بتاؤ کہ اگر شیخ کہہ دے کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا تم میرے داماد بھی ہو اور میرے خلیفہ بھی ہو اگر تم نے میری بیٹی کو ستایا تو خلافت چھین لوں گا تو بتائیے وہ خلیفہ شیخ کی بیٹی کو ستائے گا وہ تو روزانہ ہاتھ جوڑتا رہے گا کہ اپنے ابا سے کچھ مت بتانا اگر کبھی خطا ہو بھی جائے تو اس کو منا لے گا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اگر تم نے دوسری شادی کی تو میری بیٹی فاطمہ کو غم ہوگا اور اگر فاطمہ کو غم ہوگا تو مجھ کو غم ہوگا لہذا میں حق ضابطے سے نہیں کہتا حق رابطہ سے کہتا ہوں کہ تم دوسری شادی مت کرنا معلوم ہوا کہ ہر جگہ قانون بازی نہیں چلتی خشک ملائیت ٹھیک نہیں ہے حق رابطہ سیکھو اور حق رابطہ سے اللہ سے رابطہ ملتا ہے اللہ کا دین محبت کا راستہ ہے خشک قانون کا راستہ نہیں ہے مگر اہل رابطہ اور اہل محبت کی صحبت میں رہنے سے یہ خشکی دور ہو جاتی ہے جیسے کسی کو نیند نہیں آتی دماغ میں خشکی بڑھ جاتی ہے تو اطباء لکھتے ہیں کہ اس کی کشتی دریا میں ڈال دو اور رات بھر وہاں سلاؤ تاکہ پانی کی رطوبت اس کی ناک سے داخل ہو کر اس کے دماغ کی خشکی دور کر دے تو اہل اللہ کے دریاؤں کے پاس رہو انشاءاللہ تعالی ان کے قلب میں جو اللہ کی محبت ہے وہ آپ کے قلب میں منتقل ہو جائے گی سبحان اللہ طریق عشق تمام تر محبت اور ادب ہے حضرت ابی بن ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے عبی ابن کعب، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے سورہ بینہ کی تلاوت کروں۔ تو انہوں نے فوراً سوال کیا، اے اللہ کے رسول، جب اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ مجھے سورہ بینہ سنائیں، تو کیا اللہ تعالی نے میرا نام بھی لیا تھا؟ اللہ سمانی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نام اللہ سما کا، ہاں اللہ نے تیرا نام بھی لیا تھا۔ فذرفت عیناہ، یہ سن کر آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ محدثین لکھتے ہیں کہ یہ خوشی کے آنسو تھے کہ کہاں میں اور کہاں میرا مولا میرا نام لے۔ میں اسی سے ثابت کرتا ہوں کہ اسلام اصل میں عشق کا نام ہے۔ اگر عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ عشق سے نہ آشنا ہوتے تو کبھی نہ روتے۔ اسلام عاشقوں کو ملتا ہے، اور عشق نام ہے سراپا ادب کا۔ العشق کلہا ادب، عشق کا راستہ سر سے پیر تک ادب کا راستہ ہے۔ جو با ادب ہوگا وہ با حیا بھی ہوگا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی حیا عطا فرما دیں تو بہت سے گناہ شرم کی وجہ سے آدمی نہیں کرتا، چاہے اس کو خدا کا اتنا خوف نہ ہو، مگر طبعی شرم سے بعض لوگ گناہ سے بچ جاتے ہیں، اور جتنی دفعہ گناہ کی تعداد بڑھے گی حیا ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اسی لیے پہلے گناہ پر پسینے آ جاتے ہیں، اور دوسرے گناہ پر پسینے کی مقدار کم ہو جاتی ہے، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے گناہ پر پسینے کم ہوتے ہوتے ایک دن پسینہ آتا ہی نہیں، شرمندگی کا نام بھی نہیں رہتا۔ اسی لیے قیامت کے قریب سڑکوں کے کنارے زنا ہونے لگے گا، کثرت زنا سے شرم و حیا ختم ہو جائے گی۔ اس لیے خانقاہوں کا وجود بہت بڑی نعمت ہے، جہاں اللہ کی محبت سکھائی جائے، جہاں سے مولا ملے، دنیا میں اس سے بڑی کوئی جگہ نہیں۔ جس خانقاہ سے، جس عمارت سے ہم کو مولا ملتا ہے، اس عمارت کی حفاظت اور سلامتی پر جان بھی دے دو، مال کیا چیز ہے؟ مال تو ضرورت کے لیے ہوتا ہے، اور ضرورت کی کیا تعریف ہے؟ ایک صاحب مکہ شریف کے بازار میں گئے، واپس آ کر مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہا، حضرت میں مکہ شریف کے بازار میں گیا تھا کہ کوئی ضرورت کی چیز مل جائے تو لے لوں، مگر وہاں کوئی چیز غیر ضروری نہیں تھی، ہر چیز ضروری معلوم ہو رہی تھی، جو چیز دیکھتا تھا دل چاہتا تھا اس کو بھی خرید لوں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ ہر چیز کو ضروری مت سمجھو، اب ضروری کی تعریف سن لو۔ اگر کوئی پوچھے کہ کیا چیز ضروری ہے، کیا چیز غیر ضروری، تو اس کی تعریف میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو بتائی تھی کہ ضروری وہ چیز ہے جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو، ضروری وہ چیز ہے جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو۔ حضرت والا تشریف لا رہے۔ خدا کی دوستی کی علامت، ارشاد فرمایا کہ جو اپنے نفس کا دشمن نہیں وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، ارشاد فرمایا ہے کہ جو اپنے نفس کا دشمن نہیں وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا۔ گناہ سے بچنے کا ایک لذیذ طریقہ، ارشاد فرمایا کہ جب گناہ کا تقاضا ہو تو گناہ سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ۔ جو بکری گلے سے الگ ہوتی ہے بھیڑیا اس کو پکڑ لیتا ہے، اور جو بکری 10 بکریوں کے ساتھ ہو تو بھیڑیا نہیں پکڑتا، اگرچہ 10 کو ٹائفائڈ ہو، کیونکہ بھیڑیا کوالیفائڈ نہیں ہے کیونکہ بھیڑیا کوالیفائڈ نہیں ہے جو یہ سمجھ لے کہ یہ 10 کی 10 کمزور ہیں۔ لہذا اللہ والوں میں رہو، اور اگر اللہ والے نہ ملیں تو کچھ مسلمان بھائیوں ہی میں بیٹھ جاؤ جو روزے نماز کے پابند ہوں، اللہ والوں کے پاس آتے جاتے ہوں، اگرچہ وہ ابھی پورے متقی نہیں ہوئے، لیکن جو کوشش کر رہے ہیں ان کا شمار بھی متقیوں میں ہے۔ جیسے ایک شخص ابھی ایم ایس سی نہیں ہے لیکن بی اے یا ایم اے میں ہے، تو یہ بھی ایم ایس ہونے والا ہے۔ اسی طرح جو تقوی کی کوشش کر رہا ہے، اہل تقوی سے تعلق رکھتا ہے، یہ بھی متقی ہونے والا ہے۔ اس کی دلیل فتقوا اللہ ما استطعتم ہے، کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا تو اللہ سے ڈرو۔ تو یہ شخص اپنی استطاعت تو استعمال کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، یہ بھی متقین کے زمرے میں ہے اور اس کی صحبت بھی نفع سے خالی نہیں ہے. سبحان اللہ. کیونکہ جو ابھی اللہ والے نہیں ہیں لیکن اللہ والوں سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں, مشائخ نے ان کی صحبت سے منع نہیں کیا. اہل اللہ اور مشائخ کن کی صحبت میں جانے سے منع کرتے ہیں؟ علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں, نحل مشائخ المریدین عن موالات المنکرین. مشائخ نے اپنے مریدین کو ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے منع کیا ہے جو اللہ والوں کے فیضان صحبت کے منکر ہیں, اور اہل اللہ کی عیب گوئی اور تنقید کر کے امت کو اللہ والوں سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ جو اللہ والوں سے بیزار ہو گیا وہ کبھی اللہ کو نہیں پا سکتا. لہذا تمام اکابر کا اجماع ہے کہ مخالفین اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا دین کے باب میں زہر قاتل ہے. لہذا جب کبھی گناہ کا تقاضا ہو یا گناہ کے اسباب پیدا ہو جائیں تو گناہ کے موقع سے فرار فرض ہے. ففروا الی اللہ پر فوراً عمل کرو اور بھاگ کر مذکورہ دینی دوستوں یا پیر بھائیوں کے پاس چلے جاؤ یا ان کو اپنے پاس لے آؤ, ان سے گپ شپ لڑاؤ, باتیں کرو, ان کے ساتھ چائے پیو, دل بہلاؤ, کچھ ہنسی مزاح کر لو. نفس کو حلال اور جائز مال اتنا زیادہ دو تو اس کی حرام خواہش خود بخود جاتی رہے گی. کیونکہ نفس کے بارے میں فلسفے کا قاعدہ مسلمہ ہے کہ النفس لا تتوجہ الی شیئین فی آن واحد, یعنی نفس بیک وقت دو کام نہیں کر سکتا, یا تو حرام کام کرے گا یا حلال. نفس بیک وقت زنا و شراب اور ذکر و تلاوت کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے اس کو جلدی سے کسی مباح اور جائز اور حلال کام میں مشغول کر دو تاکہ اس کو مشغولیت بالحرام کا موقع نہ رہے, اور اس کا سب سے بہتر مؤثر محفوظ اور لذیذ طریقہ اپنے دینی مربی ورنہ دینی دوستوں کی صحبت ہے. شیخ کا ایک اہم ادب. آج جمعہ تھا اور قبل جمعہ مسجد اشرف میں حضرت مرشدی دامت برکاتہم کا بیان بھی ہوتا ہے. فجر کے بعد تقریباً ایک گھنٹہ حضرت والا ارشادات فرماتے رہے تو احقر نے یہ سوچ کر کہ حضرت والا کو تعب ہو جائے گا عرض کیا کہ حضرت آج جمعے کی بھی مجلس ہے اور حضرت والا کو آرام کی ضرورت ہے. تو حضرت مرشدی فداہ ابی و امی نے فرمایا کہ جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ اس محبت کا آپ کو اجر عطا فرمائے, لیکن آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آئندہ سے یاد بھی نہ کراؤ. سبحان اللہ. اللہ جب درد دل دیتا ہے تو مضامین کے بیان کی طاقت بھی عطا فرما دیتا ہے اور دوسری مجلس کے لیے بھی طاقت عطا فرما دیتا ہے. لہذا اس بات کو یاد رکھو کہ آئندہ سے کبھی ایسا مشورہ نہیں دو گے. بارش تو اس وقت ہو رہی ہے, بادل کا وزن تم کیسے روک سکتے ہو؟ رٹی رٹائی تقریر کرنے والے رٹو مقرر کو تو مشورہ دے دو, لیکن جن کے قلب پر پہلے اللہ تعالی کی طرف سے بادل آتے ہیں تو بادل جب تک برس کر اپنا وزن ہلکا نہ کر لیں وہ جا نہیں سکتے. اللہ سبحان سبحان. یاد رکھو کہ شیخ کی محبت آداب شاہراہ اولیاء کے ساتھ کرو. شیخ کی محبت آداب شاہراہ اولیاء کے ساتھ کرو. کسی ملفوظ میں دکھا دو کہ مفتی شفیع صاحب اور مولانا سید سلیمان ندوی صاحب اور مولانا بن نوری صاحب جیسے بڑے بڑے علماء نے حضرت حکیم الامت کو مشورہ دیا ہو کہ حضرت آج فلاں وقت آپ کا بیان بھی ہے, لہذا اس وقت زیادہ بیان نہ فرمائیے. حکیم الامت نے فرمایا کہ اگر بھول کر شیخ بد پرہیزی بھی کر رہا ہو تو اس کو یاد بھی نہ دلاؤ کہ یہ آپ کو مضر ہے. راہ سلوک آسان نہیں ہے, بہت عقل چاہیے, عقل سلیم چاہیے. اس کے لیے دعا بھی کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. آمین. اللہ مجھے بھی عطا فرما دے. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بادشاہوں کے ساتھ رہنا آسان ہے مگر اللہ والوں کے ساتھ رہنا مشکل ہے, کیونکہ ذکر اللہ کی برکت سے ان کے مزاج میں انتہائی لطافت آ جاتی ہے. اس لیے اللہ والوں کے غلاموں کو عقل و فہم بادشاہوں کے غلاموں سے زیادہ مانگنا چاہیے, اور اللہ والوں کے جو غلام ہیں ان کے مزاج کی بھی رعایت کرو. اور یہ جملہ اپنے لیے کہتا ہوں کیونکہ میری اللہ والوں کی غلامی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لہذا اللہ والے یا اللہ والوں کے غلام جو حکم دیں ویسا ہی کرو۔ بعض بیوقوف کہتے ہیں کہ ہم حضرت کی بھلائی کی خاطر حکم کے خلاف کریں گے، چاہے ڈانٹ کھائیں یا مار کھائیں، لیکن اگر یہ بات ہوتی تو جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منع فرمانے کے باوجود آپ کو غشی کی حالت میں کڑوی دوا پلا دی تھی، تو جب آپ کو ہوش آیا آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے مجھے کڑوی دوا پلا دی ہے ان سب کو وہی کڑوی دوا پلا دو، ورنہ ان پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ خلوص و محبت کا استعمال کہاں کیا جائے یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ صحابہ نے اخلاص ہی سے دوا پلائی تھی کہ ہمارا پیارا نبی اچھا ہو جائے، لیکن یہ اخلاص قبول نہیں ہوا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف تھا۔ حکیم الامت نے اسی حدیث سے ثابت کیا ہے کہ شیخ کو طبعی تکلیف بھی نہ دو۔ اللہ
وقت ختم ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم القدر دعا جس کے پاس نہ ہو وہ لے لیں۔